الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ چغلی لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جو دوستوں میں باہم فساد ڈلواتے ہیں، اور جو بے قصوروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، یہ بدترین انسان ہیں. نیز فرمایا کہ چغل خور جنت پر نہیں جائے گا، اور چغلی عذاب قبر کا موجب ہے. جس طرح پچھلے بیانات میں عرض کیا گیا تھا کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسی کی ایک اور بدترین صورت چغلی کھانا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی کا اس کے پیٹھ پیچھے برائی سے ذکر کیا جائے، بس مقصود اس کی برائی کرنا ہی ہے مشغلے کے طور پر، مجلس آرائی کے طور پر کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے برائی سے، تب تو یہ غیبت ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی بدخواہی مقصود ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس ذکر کر دیا. اور چغل خوری کے اندر بدخواہی کا عنصر اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی کی برائی کسی ایسے شخص سے ذکر کرنا کہ جو اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے یا اس کو کوئی سزا دے دے، بس مقصود یہ ہے کہ اس کی یہ اس شخص کے ذریعے اس کو کچھ میں ڈانٹ پڑواؤں یا سزا دلواؤں یا کوئی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرواؤں جو اس کے لیے توہین کا سبب بنے، اس کی اذا رسانی کا سبب بنے. یہ چیز چغلی کہلاتی ہے. تو اس میں دو گناہ جمع ہو گئے، یعنی ایک تو غیبت ہے ہی ہے، کیونکہ پیچھے کسی کا ذکر کرنا کسی بھی طرح غیبت ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے. اس میں اور زیادہ سنگینی پیدا ہو گئی اس بات سے کہ مقصود اس کو تکلیف ہونا ہے بدخواہی کے ذریعے. جیسے کوئی شخص کسی کی چغلی کرے، کسی کی برائی بیان کرے اس کے کسی بڑے کے سامنے، مقصود اصلاح کرانا نہیں ہے. اگر مقصود اصلاح کرانا ہو تو اس کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے. کسی بڑے سے ذکر کر دیا جائے کہ بھائی فلاں یہ ہے، آپ ذرا سمجھائیں اس کو تاکہ اصلاح اس کی ہو جائے. یہ نہ غیبت ہے نہ چغلی ہے، جہاں واقعتا مقصود اس کی اصلاح ہو، لیکن جہاں مقصود اصلاح نہیں بس یہ ہے کہ دوسرا اس کو تکلیف پہنچائے، کوئی اس کو تکلیف پہنچے، کوئی سزا ملے، یہ بذات خود مقصود ہے، اصلاح مقصود نہ ہو، تو یہ چغل خوری. اور اسی کے اندر ایک اور قسم ہے چغلی کی، کہ کوئی شخص اپنا کوئی راز چھپانا چاہتا ہے تو آپ دوسروں کے سامنے اس راز کو اگر افشا کر دیں، اس راز کو بیان کر دیں، وہ تو چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں نے اس بنا بات کی شہرت نہ ہو، وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو جانے، لیکن آپ نے اس کی اس کا راز فاش کر دیا اور دوسروں کے سامنے وہ بات بیان کر دی جس کو وہ چھپانا چاہتا تھا، تو یہ بھی چغلی ہے. تو چغلی کی دو قسمیں ہوئی، ایک بدخواہی کی نیت سے دوسرے کی برائی کسی کے سامنے بیان کرنا تاکہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے، دوسرے یہ کہ کسی کا راز جو وہ چاہتا تھا کہ دوسروں سے راز رکھے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر دینا، یہ بھی چغلی کہلاتا ہے. اور حدیث میں اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں. قرآن کریم نے کافر کا ذکر، کافر کے ایک بڑے کافر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حماد مشاء بنمیم، کہ یہ ایسا کافر ہے جو چغلی کھاتا پھرتا ہے دوسرے لوگوں کی. کافر کی کچھ کسی پر بیان کرتے ہوئے فرمایا حماد مشاء بنمیم، تو یہ دوسروں کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے، تو یہ کافروں کا شیوا ہے، مسلمان کا شیوا نہیں. اور حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة قطار، یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جو ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں یہ فرمایا کہ جو لوگ چغلی لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں باہم فساد ڈلواتے ہیں، کہ اس کے برائی بیان کر دی، دوسرے کے دل میں اس کی برائی آ گئی، اس کے نتیجے میں ان کے درمیان آپس میں فساد پھیل گیا، جو چیز چھپانی چاہیے تھی وہ چھپائی نہیں بلکہ دوسرے کے سامنے ظاہر کر دی، دوستوں میں دشمنی پیدا ہو گئی، فساد پڑ گیا. تو فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور جو بے قصوروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، یہ دوسرا گناہ ہے کہ عیب تلاش کرنا دوسرے کے، تو فرمایا وہ بدترین انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدترین انسان قرار دیا. اور اس حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دو قبروں کے پاس سے گزرے، قبریں بنی ہوئی تھیں، ان کے پاس سے گزرے تو ٹھٹک گئے اور اس کے بعد صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ دو قبریں جن کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں، ان دونوں کے قبر کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، قبر اس قبر کی عذاب. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آواز بھی سنائی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کی جو قبروں میں ہو رہا تھا. اور پھر یہ فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی بہت بڑے ایسے کام میں نہیں ہو رہا کہ جس کو بچنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، کسی مشکل کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اور پھر فرمایا جن میں سے ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا, پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا, یعنی پیشاب کرتے وقت اس بات کا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ اس کی چھینٹیں میرے جسم پر یا کپڑوں پر نہ پڑے, بلکہ بے پرواہی کے ساتھ کر لیتا تھا, یا یہ کہ کہیں بعض روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ جیسے وہ جو بکری چرانے والے یا اونٹ چرانے والے ہوتے تھے تو وہ ان کے چرانے کے دوران ان کے پیشاب کی چھینٹیں ان کے اوپر پڑا کرتی تھیں, اور حضرت خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب وہ امیر المومنین تھے تو کہیں سے گزر رہے تھے کسی پہاڑ کے دامن سے, تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے خطاب کیا جبکہ دوسرے حضرات بھی ساتھ تھے, اور کہا کہ کس جب نہ خطاب, اے خطاب کے بیٹے ذرا ٹھہر, اور پھر فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور تیرے پاؤں گھٹنوں تک پیشاب میں لتپت ہوتے تھے, یعنی زمانۂ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے تیرا یہ حال تھا کہ اس پہاڑ کے دامن میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے پاؤں پیشاب اونٹوں کے پیشاب میں لتپت ہوا کرتے تھے, آج تو آج ہی دنیا کا حکمران بن کر چل رہا ہے, امیر المومنین بن کر, یہ کہاں سے تجھے تو اس جگہ سے یہاں تک کیسے پہنچا؟ تو پھر خود ہی فرمایا کہ صدقہ ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا کہ آج میں آدھی دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہوں. تو یہ حضرت فاروق اعظم نے بتایا کہ جو اونٹ چرانے والے ہوتے تھے, بکرے چرانے والے ہوتے تھے, وہ اپنا جاہلیت کے زمانے میں نجاست کی, طہارت کی, پاکی ناپاکی کا کوئی احساس ہی نہیں تھا, تو اس واسطے وہ چھینٹوں سے اعتراض نہیں کرتے تھے. تو ایک قبر کے بارے میں تو آپ نے یہ فرمایا اور اس سے تعلیم دے دی کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے اور نجاستوں سے آلودہ نہ ہونے دیں, اور دوسرے قبر کے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس دوسرے قبر کے اندر جو آدمی ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چغل خوری بہت کرتا تھا, لوگوں کے راز فاش کیا کرتا تھا, لوگوں کے بدخواہی کے ساتھ ان کا دوسروں سے تذکرہ کیا کرتا تھا, اس وجہ سے ہو رہا ہے عذاب. اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب سے کچھ جھاڑی تھی, اس جھاڑی کے اندر سے دو شاخیں توڑی اور ایک شاخ ایک قبر پر لگا دی, دوسری شاخ دوسری قبر پر لگا دی, اور فرمایا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے اس عمل کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب میں تخفیف فرما دیں, جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں اس وقت تک شاید اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, آپ کو بذریعہ وحی ارشاد فرمایا گیا ہوگا کہ آپ کے اس عمل سے تخفیف ہو جائے گی, لیکن ہر ایک آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. تو بہرحال اس حدیث نے یہ بتایا کہ چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے جس کا عذاب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے, اصل عذاب تو اللہ بچا آخرت میں ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مومن کی حفاظت فرمائے, لیکن یہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب برزخ کی حالت میں قبر کے اندر بھی شروع ہو جاتا ہے, اور یہ گناہ چغلی کا گناہ بھی ایسا ہی گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ حضرت والا کی جو میں کتاب سے جو حصہ پڑھ رہا ہوں یہ زبان کے گناہوں سے متعلق ہے کہ زبان انسان کی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو پتہ نہیں کن کن طریقوں سے گناہوں کے اندر ملوث کرتی ہے۔ تو اس میں جھوٹ کا ذکر آیا تھا، غیبت کا آیا تھا، چغل خوری کا آیا تھا، یہاں یہ اسی کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت والا نے فرمایا کہ ایک گناہ یہ ہے جس طرح کسی کی برائی کرنا، پیش پیچھے جو حرام ہے وہ کرنا، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کی اس کے منہ پر حد سے زیادہ تعریف کرنا، حد سے زیادہ تعریف کرنا، مبالغہ آمیز تعریف کرنا، جس کا مقصد عام طور سے خوش آمد ہوتا ہے دوسرے کی خوش آمد۔ دل میں بعض اوقات اتنی اچھائی اس کی نہیں ہوتی، لیکن زبان سے آدمی اس کی اچھائیاں اس طرح بیان کرتا ہے مبالغہ آمیزی کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں حضرت والا نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے مجمع میں اپنے دوست کی تعریف کی تو حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے دوست کی گردن توڑ دی، گردن کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ اس کے نفس میں خودی اور بڑائی پیدا کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ دوسرے اپنی تعریف سن کر نفس بھولتا ہے اور اعمال خیر میں سست پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسلمان بھائی کو کنج چھری سے ذبح کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ مندوب مغرور ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو قابل تعریف سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ اس کے ہلاکت و تباہی کی جڑ ہے۔ اکثر دنیا دار مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مالدار اور صاحب جاہ یعنی بڑے منصب والے لوگوں، صاحب اقتدار لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اس میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو واقعے کے خلاف ہوتی ہیں، یہ صریح جھوٹ اور کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرے محبت کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں حالانکہ دل میں خاک بھی محبت نہیں ہوتی، اور یہ صریح ریا اور نفاق ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرے اٹکل کے تیر چلائے جاتے ہیں اور جو بات یقینی طور پر معلوم نہیں، محض تخمین اور گمان کی بنا پر ان کو واقع ظاہر کیا جاتا ہے۔ مسئلہ کہ آپ بڑے متقی ہیں، بڑے انصاف کرنے والے ہیں، حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی مدح کرنی ہو تو یوں کہا کرے کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں، کیونکہ ذنی باتوں کو واقعی بنانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھے اگر ظالم اور فاسق سے تعریف کی جاتی ہے اور وہ تعریف سے خوش ہوتا ہے تو فاسق کو خوش کرنے والا مدح بھی فاسق اور نافرمان ہوا۔ حدیث میں آیا ہے کہ فاسق کی تعریف سے حق تعالیٰ کا عرش کام ہوتا ہے۔ البتہ ان مضرتوں کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اندیشہ نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، بلکہ بعض اوقات مستحب اور باعث اجر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی مدد فرمائی ہے، کیونکہ صحابہ میں خود پسندی اور کوتاہی عمل کا اندیشہ نہ تھا، اس لیے ان میں نشاط پیدا کرنے کے لیے یہ مستحب تھا تو ان کی طاعت میں ترقی کا وسیلہ بنا۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم باب ہے جس کا ذکر حضرت والا نے اس طرح فرمایا ہے، کسی دوسرے کی تعریف کرنا، تعریف کرنا خوش آمد کے انداز میں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ تم نے اپنے دوست کی کمر توڑ دی، کمر کو گردن کاٹ دی، حدیث میں الفاظ ہے قطع کا انوسط ہے، تم نے اس کی گردن کاٹ دی۔ بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ اعتدال کے ساتھ کسی کی تعریف کر دینا اعتدال کے ساتھ اس کی ہمت افزائی کے خاطر, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. جیسا کہ آخر میں نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرمایا, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بعض مرتبہ آپ نے کوئی کام لیا تو انہوں نے وہ کام انجام دے دیا تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی, اور بعض مرتبہ تو بہت ہی غیر معمولی الفاظ میں تعریف فرمائی. مثلا یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ جنگ احد کے موقع پر ان کے تیر اندازی بڑی کارگر ہو رہی تھی دشمنوں کے اوپر, تو آپ نے قریب سے ان کی کمان ٹوٹ گئی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان ٹوٹ گئی جس سے وہ تیر چلا رہے تھے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے ایک شاخ توڑ کر اس کو کمان کی شکل دے دی اور پھر کہا کہ اس کی کمان بنا کر تم تیر اندازی کرو. تو وہاں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ارمی فدا کا ابھی و امی, تیر اندازی کرو میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. حضرت طلحہ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ ان سے بھی آپ نے اس طرح خطاب فرمایا. تو اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کی ہمت افزائی کے خاطر اگر کچھ کلمات اعتدال کے ساتھ کہہ دیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے, کیونکہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن کریم میں فرمایا, کسی نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا ہے تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو, اس کا دل خوش کر دو. ایسا نہ ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا مگر تم نے اس کی کوئی ہمت افزائی نہ کی, تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایسی تعریف کر دینا اعتدال کے ساتھ کہ بھائی تم نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا یا مجھے تم نے میرا دل خوش کیا, تو اس کی وجہ سے اگر کوئی جملہ بول دے آدمی اعتدال کے ساتھ تو یہ ناجائز نہیں ہے اور بلکہ مستحب ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ مجھے درجات فلم فرمائے, تو جب کوئی اگر کوئی ہدیہ لاتا تو حضرت بڑے ہی بشاشت کے ساتھ کہتے ہیں یہ تم تو بہت اچھی چیز بنے لیا ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے, اس کے اہتمام فرماتے تھے. اور ایک مرتبہ خود اپنا واقعہ ذکر فرمایا کہ میں ایک مرتبہ میرے احباب میں سے کسی نے میری دعوت کی کھانے کی تو میں چلا گیا دعوت میں, جب کھانا کھا چکے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کھانا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ, اور تم اپنے اہلیہ سے جنہوں نے کھانا بنایا ان سے کہنا میں کھانا بہت پسند آیا اور ان کا شکریہ ادا کرنا کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ماشاءاللہ. اتفاق سے وہ جو ان کی اہلیہ تھی پردے کے پیچھے حضرت کی بات سن رہی تھی, تو جب حضرت نے فرمایا کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے شکریہ ادا کیا, تو پیچھے سے پردے کے پیچھے سے آواز آئی جیسے کہ وہ خاتون رو رہی, رونے کی سسکیوں کی آواز آئی. حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیوں رو رہی ہیں, تو حضرت نے فرمایا بھائی کیوں رو کی آواز ہے, میں نے سنے رونے کی آواز آ رہی ہے, کیوں رو رہی ہے, کیا میری کوئی بات ناگوار گزری ہے جس سے دل شکنی ہوئی؟ تو وہ شروع میں کچھ نہ بولی, پھر جب حضرت نے پوچھا بار بار تو اس پر انہوں نے کہا حضرت اس لیے رو رہی ہوں کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے شادی کو، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے کسی کی زبان سے یہ سنا ہے کہ بھائی تم نے کھانا اچھا بنایا، اللہ تمہارا شکریہ. یعنی شوہر یا گھر والے وہ تعریف کرنے کے یا دل بڑھانے کے یا ہمت افزائی کے کا کوئی کھانا ان کے ہاں نہیں ہے، بس اچھا بنا دیا ٹھیک ہے، ہمارا حق تھا کہ اچھا بنا دیا، تو اس کے بعد کیا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیا تمہاری مدد کرتے ہیں. تو پھر حضرت والا نے، چونکہ ان کے شوہر جو تھے حضرت والا سے تعلق رکھتے تھے، اسلامی تعلق رکھتے تھے، تو ان سے فرمایا کہ بھائی یہ بڑی ہی حق تلفی کی بات ہے کہ ایک آدمی محنت کر کے تمہارے لیے کھانا بنا رہا ہے، پسند بھی آیا تمہیں، تم اس کو دو بول نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ اچھا بنا اور اس کا شکریہ ادا کر دو، کچھ اس کی ہمت افزائی ہو جائے. یہ بڑی انتہا درجے کی سنگدلی کی بات، بڑی سنگدلی کی بات. اور پھر فرمایا کہ تصوف صرف نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، وظیفے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، حسن سلوک جو ہے وہ بھی تصوف کا ایک اہم حصہ ہے، اور خاص طور سے اپنے زیر دستوں کے ساتھ، جو اپنے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ تصوف کا ایک بڑا جزو اعظم ہے. تو یہ سنگدلی بھی نہ شریعت کا تقاضا ہے نہ طریقت کا تقاضا ہے، کہ دوسرا آدمی آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہا ہے، آپ اس کی اچھائی کا جو پر شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث میں فرمایا ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا. تو اس لیے اگر کسی ایسے موقع پر کسی کی ہمت افزائی کے لیے دو چار کلمات اعتدال کے ساتھ کہہ دیے جائیں تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، بلکہ مستحسن ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. لیکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر سو فی وجوہ المداحین التراب، یعنی بہت تعریف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، منہ میں مٹی ڈال دو. اب منہ میں مٹی ڈالنے سے مقصد یہ ہے کہ ان کی کچھ ہمت افزائی نہ کرو، اگر خوش آمد کے لیے تعریف کر رہے ہیں تو پھر ان کے مقصد میں ناکام بنا دو. لیکن بعض حضرات نے اس کے بالکل لفظی معنی پر بھی عمل کیا، کوئی بہت تعریف کر رہا تھا، اٹھا کے اس کے منہ پر مٹی ڈال دی، کیونکہ حدیث میں فرمایا تھا کہ اسو وجوہ المداحین التراب، تو وہ حدیث سے ظاہر بات تو یہی ہے، لیکن مقصود اصل میں یہ ہے کہ ان کی کوئی تم ہمت افزائی نہ کرو، جس خوشامد کی خاطر وہ تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں اس میں تم ان کو کامیاب نہ بنا دو. تو یہ کون سی تعریف ہے؟ یہ وہ تعریف ہے کہ جو نمبر ایک، جس میں مقصود جو ہے وہ خوش آمد ہو بس، اور اس طرح بہتر یہ خوش آمد اس لیے ہوتی ہے کہ ان سے کوئی اپنا مطلب نکالا گیا. لہذا پہلے بہت لمبی چوڑی تمہید، بھائی آپ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور آپ کو ساری دنیا میں ایسا آدمی ملنا مشکل ہے، اور پتہ نہیں چل جائے تعریف کے کلمات جو ہیں، پہلے تمہید باندھی اس کے بعد پھر اپنا مطلب کروا دیا، جب ذرا دیکھا کہ وہ خوش ہوئے ہیں تو ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کر لی. تو اکثر بکثرت تو یہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات بس منہ دیکھنے کی محبت ظاہر کر، دل میں نہیں ہے محبت، نہ دل میں عظمت ہے، نہ دل میں اس کا احترام ہے تو تھا، لیکن جب سامنے آیا تو بس ایسا الفاظ استعمال کر رہے ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی محبت کسی اور سے ان کو ہے نہیں, اور یہ سب زیادہ محبت کرنے والے ہیں, دل میں خاتمہ ہوتی ہے. تو ایسے کلمات کی کیا ہے, اس میں جھوٹ ہوا, اپنی محبت کا اظہار جھوٹا جس کی کوئی بنیاد نہیں, ایسے ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ تعریف میں مبالغہ, ایسے کلمات استعمال کرنا جو حقیقت میں اس کے اوپر ثابت نہیں آتے مگر اس کے لیے بولے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے, یہ ایک تو اس میں بعض اوقات جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے اپنا مقصد غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کا گناہ ہوتا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی, تو مطلب یہ کہ جس شخص کی اس طرح تعریف کی جا رہی ہے تو اس کے دل میں ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے, یعنی اپنی سمجھا میں بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں میری تو کچھ اچھا ہوں گا ہی جو لوگ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے اس کے دل میں اپنا عجب پیدا ہو جاتا ہے, بعض اوقات کبر پیدا ہو جاتا ہے, خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے, اصلاح کی طرف اپنی دھیان نہیں رہتا, اعمال میں سست پڑ جاتا ہے. تو لوگوں کی تعریف کے نتیجے میں, زیادہ تعریف کرنے کے نتیجے میں اس آدمی کے اندر عجب پیدا ہوا, تو یہ تم نے اس کی گردن کاٹ دی. کیونکہ ہم لوگوں کی مثال جو ہے نا وہ ایسی ہے, حضرت نے فرمایا حضرت اکبر مقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پہلے تو لوگوں کو اپنے ظاہری طرز عمل سے یا باتوں سے اپنا کچھ قائل کر لیا, اور جب انہوں نے تعریفیں کی بہت, آپ ایسے ہیں اور ویسے ہیں, تو دل میں سوچتا ہے کہ جب اتنی مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایسے ہو, عالم بہت بڑے علامہ ہو, فہامہ ہو, تم متقی ہو, پرہیزگار ہو, اور اللہ والے ہو, اور بولے کیا کیا تعریفیں لوگ کرتے ہیں, تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اس خیال سے وہ اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھنا شروع کر دیتا. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الوقت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص کی دی ہے جو مشہور ہے اصحاب الصفا کے نام سے, اصحاب نام تھا ان کا, اور طماع کے معنی لالچی, لالچی بہت تھی, لالچی اتنے تھے کہ ایک جگہ کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں لوگ برتن بنا رہے تھے, تو برتن بنانے والوں سے کہتا ہے کہ یہ تم چھوٹے چھوٹے بنا رہے ہو, ذرا بڑے بناؤ برتن. بھائی کیوں بڑے کیوں بنا, تاکہ شاید کوئی آدمی اس پہ میرے لیے ہدیہ لے کر آئے, کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئے, تو اس واسطے ذرا بڑے برتن بنائے. تو اس قسم کی اس کے لالچ سے اس سے بہت مشہور ہیں. تو ایک اس کا قصہ یہ ہے کہ جہیں کہیں جا رہے تھے تو جو کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو بچوں کو دیکھ کر ان سے کہا ارے خدا کے بندو تم یہاں پر کھیل رہے ہو, ادھر جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے, مٹھائی بٹ رہی ہے, ایسے جھوٹ موٹ مٹھائی بٹ رہی ہے. اب وہ بھاگنے لگے ادھر سے, تو خود بھی بھاگنے شروع کر دیا. کہنے لگے تم تو بھاگ رہے ہو, کہا کہ جو اتنے سارے بچے بھاگے جا رہے ہیں تو شاید بچی رہی ہو واقعی مٹھائی, تو لہذا جا کے میں بھی ان میں شامل ہو گیا. تو ہمارے قبل صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا, اور دھوکہ دینے کے نتیجے میں لوگ جو ہیں کچھ قائل ہو گئے, کچھ تعریف واریف کرنے لگے, تو پھر دل کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اتنی مخلوق تعریف کر رہی ہے تو تم کچھ نہ کچھ ضرور ہو گئے. تو یہ ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعاون قطع ہے, اپنے ساتھی کی گردن تم نے کاٹ دی تو اس پر عجب میں مبتلا کر دیا, اور جب عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ بچائے انسان, تو پھر اس کو اصلاح کی فکر نہیں رہتی, اور اعمال میں بھی سست پڑ جاتا ہے کہ جب ہو ہی گیا میں پہنچ گیا, پہنچ ہی گیا اس مقام پر متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، اللہ والا بن گیا، لوگوں کا مرجع لائق ہو گیا، تو پھر مجھے اگر کچھ اعمال میں کمی بھی ہو تو کچھ حرج نہیں، تو وہ اعمال میں بھی سست پڑ جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ ان ساری باتوں کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ زبان کو بے لگام چھوڑ دینا، یہ ہے سارے پتاب کی جڑ، کہ زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کی طرف دھیان نہ دینا کہ میں یہ جو لفظ نکال رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جائے گا، یہ میرے لیے جائز ہے یا نہ جائز ہے. زبان کی فکر نہ کرنا اور زبان کو بے مہار چھوڑ دینا اور پرواہ نہ کرنا، یہ بنیادی سبب ہوتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ریبت ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے، چگلی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے، مبالغے حد کلیم تک پہنچے ہوئے مبالغے ہوتے ہیں تو اسی سے ہوتے ہیں. تو اصل جو کام کرنے کا ہے وہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے، کہ آدمی بولتے وقت یہ بات سوچ رہے کہ یہ بات جو بولنے جا رہا ہوں یہ بولنے کی ہے بھی کہ نہیں، اور اسی لیے حضرت صوفیہ کرام جب کوئی اصلاح کی طرف قدم بڑھاتا تو جو مجاہدے تجویز فرماتے تھے ان میں ایک بڑا اہم مجاہدہ یہ قلت کلام، بات کرو ہی تو ضرورت کے وقت بولو، اور جو بولو تو تول کرو، یہ اس کا مجاہدہ ہے. قلت کلام، باتیں زیادہ کرنا چرب زبانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. قلت کلام، جب آدمی کم بولے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی زبان غلط کاموں کی طرف بھٹکے گی بھی کم، اور جب بے تکان بولتا چلا جا رہا ہے رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تو وہ کبھی نہ کبھی جا کے کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا. اور زبان کو قابو میں کرنے کا راستہ وہی ہے، زبان کو کیا پورے اعمال کو قابو کرنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ مراقبہ اور یہ دھیان کہ میں ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اللہ تعالی کے سامنے حاضری کا تصور دل میں دائمی طور پر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے جو راستہ ہے ان تمام گھاٹیوں سے، ان تمام کھائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا. اور وہی جو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو اور سوچ کے رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہ یہ جو ہر وقت دل و دماغ کے اوپر خیالات مسلط رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کے، زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرنے کے، ان خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی طرف اس کو موڑنے کی کوشش کرو. تو کوشش کرتا ہے انسان تو رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کوشش میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے پربھو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تقریباً اپنے ہر وعظ میں یا ہر مجلس میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. تو عام طور سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ قرار دیا جاتا ہے تو اس کی ایک آیت کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی. اور اسی صراط المستقیم کی تفسیر سارا قرآن ہے، صراط المستقیم کیا ہوتا ہے. لیکن ہم حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہر ایک قرآن کا پڑھا ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے جو جڑ ہے صراط مستقیم پر چلنے کی اور چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی، اسے تیار کرنے کی. جڑ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کیا کریں گے؟ خود سے کیا کریں گے؟ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی عبادت کا اقرار بھی ہے لیکن ساتھ میں اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہے کہ اللہ ہے تو عبادت کے لائق آپ ہی کی ذات، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں گے، لیکن یہ ہم خود کر نہیں سکتے، خود سے نہیں کر سکتے. یا کرتا ہی ہم آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں، یعنی اس عبادت میں بھی مدد مانگتے ہیں، صراط المستقیم پر چلنے میں بھی مدد مانگتے ہیں، اپنی دنیا کے ہر کام میں بھی مدد مانگتے ہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ خلاصہ ہے اگر دیکھو تو سارے قرآن، کیونکہ سورہ فاتحہ خلاصہ قرآن کا اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا حضرت والا کا تقریباً ہر مجلس میں اس پر زور ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، مانگنے کی عادت ڈالو. یہ سب پڑھ تو رہے ہیں ہم کہ بھائی فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے، لیکن اس اچھائی کو حاصل کرنے اور برائی سے بچنے کا جو کی جو کنجی ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی طرف سے قدم بڑھاتے جاؤ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ. کچھ ایسا بن جائے آدمی رفتہ رفتہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دیا تھا کہ ہر وقت انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو. ایسا چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد، کسی کام کے لیے آدمی نکلا اس کے لیے کہ اللہ اس کام کے لیے نکلا ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس کو کامیاب فرما دیں، یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، گھر میں داخل ہوں تو سب کو عافیت سے پاؤں، یا اللہ میں مسجد کی طرف نکلا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، یا اللہ میرے دل کو کہ اندر خوشو پیدا فرما دیجئے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پڑھنے نکلا ہوں تو راستے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے گئے، یا اللہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، میرا دل کو، میرا سینہ کھول دیجئے، میرا دل کھول دیجئے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکوں. پڑھانے جا رہا ہوں تو راستے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر جاؤں کہ اللہ یہ میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس کو کچھ آتا نہیں، اپنے رحمت سے آپ میرے دل پہ ایسی باتیں القا فرما دیجئے جو سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہو، یا اللہ مجھے صحیح طریقے سے پڑھانے کی توجہ پتا فرما دیجئے. بازار جب جا رہا ہوں تو بازار کے لیے نکلا ہوں، یا اللہ غلط چیز خریدنی ہے، اے اللہ آسانی سے اور مناسب داموں پر مجھے دلوا دیجئے، اس کے اندر مجھے برکت بھی عطا فرما دیجئے. غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو کسی نہ کسی کام میں گزر رہا ہے، اس کام کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. ہمارے حضرت والا کی تو ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ عادت ڈالو اس کی. عجیب بات ہے، بات دیکھنے میں بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے تو جو سارے طریق کا حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا، اس کا آسان ترین سادہ ترین راستہ یہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہاں کرو گے تم مجاہدے، کہاں سے کرو گے ریاضتیں، وہ جو پچھلے اولیاء صوفیہ کے یہاں کرائی جاتی تھی، کتنے چلے کاٹے جاتے تھے، کتنے مراقبے ہوتے تھے، کتنے یہ ایسا مراقبہ ہے جو چلتا پھرتا مراقبہ ہے. اگر ویسے جو باقاعدہ مراقبے صبح کرام کیا ہوتے ہیں, اس میں تو آدمی بیٹھا ہے جو زانو ہو کر گردن جھکائی ہوئی ہے, آنکھیں بند ہیں, تصور کر رہا ہے, وہ ایک مراقبہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن اس میں کچھ بعض اوقات اس میں خطرے بھی ہیں, خطرے بھی ہیں. اس طرح کا مراقبہ آدمی اگر اپنے کسی شیخ کی نگرانی کے بغیر کرنے بیٹھ جائے تو بعض اوقات شیطان اس میں مار دیتا ہے, اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت کچھ پہنچ گیا, اب جب مراقبہ میں خیال جمنے لگا تو اپنے آپ کو بتائیں کیا سمجھنے لگتا ہے. تو اس میں خطرے بھی ہیں, اور اس کے اندر اور آج کی مشینی زندگی میں یہ اس قسم کے مراقبے یہ بھی آدمی کو کے لیے مشکل ہوتے ہیں. تو ہمارے دوارا نے یہ ایک ایسا مراقبہ تجویز فرمایا جو اس کو چلتا پھرتا مراقبہ, چلتا پھرتا مراقبہ, کہ جس وقت جہاں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, کہیں جا رہے ہو, کہیں سے آ رہے ہو, کہیں کھانا کھا رہے ہو, گھر والوں سے باتیں کر رہے ہو, پڑھ رہے ہو, پڑھا رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, لیکن دل کی جو سوئی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ مانگ رہی ہے. تو اس یہ ایک چیز کا جو پیدا ہوتی ہے, مشق سے پیدا ہوتی ہے, ایسے لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہو. تو عادت اس کی ڈالنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا تو کچھ مانگ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اس طرح جوڑا ہوا ہے. جب بندہ یہ کرتا ہے اور اس کا عادت پڑنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رفتہ 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 وہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, اور جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر یہ زبان بھی قابو میں آ جاتی ہے, اعضاء بھی قابو میں آ جاتے ہیں. پھر یہ جو ہوتا ہے جی, یہ جو بہت سے ہمارے دوست کہتے اور لکھتے رہتے ہیں کہ کیا کریں, کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا, کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا. ارے کوشش ہی کہاں کرتے, کوشش کرتے تو ضرور ہو جاتا, کوشش کرتے تو ضرور ہو جاتا. کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھنے اور اس کا دھیان رکھنے کی مشق, چلتے پھرتے جاری رکھو, خیال بھٹک جائے دوبارہ آ جاؤ, پھر بھٹک جائے پھر آ جاؤ, پھر بھٹک جائے پھر آ جاؤ. جب یہ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ بھٹکنا کم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و فکر کی عادت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی, اور جو جو بڑھے گی اتنی ہی اسی نسبت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور اسی نسبت سے انشاءاللہ اپنے اعمال و افعال, اپنے اقوال, اپنی زبان, اپنی آنکھ, اپنے کان, اپنے یہ سب قابو میں آنے لگیں گے. اس وقت تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے ان کو آزاد, شیطان لے جائے تو لے جائے لیکن آزاد چھوڑا ہے. اگر یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ آنسو بھی قابو میں آئے گی, زبان بھی قابو میں آئے گی, ہاتھ پاؤں بھی قابو میں آئیں گے, دل کا قبلہ بھی درست ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بس حضرت والا کی یہ بات کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو اپنے پلے مان لو, ہر لمحے جب کبھی اس کو بھولنے لگو پھر واپس آ جاؤ, بھولنے لگو پھر واپس آ جاؤ, کرتے 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 ان شاء اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دیں گے. بر طریقے مستقیم ہے, دل کیسے گمراہ ہے, جب ایک راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ گمراہ ان شاء اللہ نہیں ہوگا, بچرتے کے نیت درست ہو اور صرف صحیح ہو اور اپنی طرف سے کوشش نہ چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ کی نجاح دینا اللہ دینا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی اپنی تعریف خود کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اپنی تعریف خود کرنا تو جب دوسرے کی تعریف مبالغے سے کرنے کو منع کیا گیا ہے تو اپنی تعریف خود کرنا. البتہ ایک چیز ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا وہ اپنا نعمت رب کا فحد دل, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت تمہیں دی ہے تو اس کو تذکرہ کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں, وہ کرو تو اس کا باقاعدہ اس پر حکم دیا گیا ہے. لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. تو یہ ہوتا ہے تحدیث نعمت, یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنا, اس کے شکر ادا کرنے کی حالت ہے. دوسروں سے بھی ذکر کر دینا, اللہ تعالیٰ کو مجھ کو یہ کرم ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے عطا فرما دی, اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ مجھ سے بڑے گناہ کام کی توفیق ہو جائے گی, بشرطے کہ اس کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو, اپنی بڑائی کا اظہار نہ ہو, تعلی نہ ہو. دونوں میں فرق کرنا آسان نہیں, دونوں میں فرق کرنا آسان نہیں کہ کہاں میں یہ بات بڑائی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں اپنی تعلیم, اور کہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے اپنے حضوالائی سے سنا قدر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ایک متواز حکیم الامت قدر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو واز فرما رہے تھے, تو واز میں حضرت نے حضرت کے اوپر واز کے اندر القا ہوتے تھے مضامین, بعض اوقات ایسی ایسی باتیں تو جو آدمی کو کہیں کتاب میں نہیں ملتی, تفسیر میں نہیں ملتی, قرآن کریم کی آیت کی ذیل میں حضرت والا بیان فرمایا کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میں کبھی فرمائشی واضح نہیں کہا کرتا, اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں کہ جو بہتر ہو آپ میرے کل پر رشتہ فرما دیں وہی بیان ہو. چنانچہ حضرت کے موبائل میں یہ بات نظر آتی ہے جگہ جگہ کہ وہ ایک ہوا ہے کسی بات کا, ایسی کوئی بات آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں, تو حضرت نے اس موقع پر یہ جملہ فرما دیا کہ اب میں ایک ایسی بات کہنے والا ہوں جو آپ مجھ ہی سے سنیے گا, کہیں اور آپ کو یہ سنائی نہیں دیں, کہیں اور آپ کو نہیں ملے. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ ایسی ہے جو آپ کو اور کہیں سنائی نہیں دے گی, یہیں سے سنیں گے. یہ جملہ فرمایا, پھر ایک دم سے رک گئے اور فرمایا استغفر اللہ, میں نے کیا کہہ دیا, یہ میں نے تحدیث نعمت کا لفظ استعمال کیا, یہ تحدیث نعمت نہیں, یہ تو تعلی ہے. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, بات کے دوران اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں کہ میں نے ایسا جملہ کہہ دیا جو تعلی کا جملہ تھا اور اس کو میں نے تحدیث نعمت کے لفظ کے طور پر استعمال کیا. اسی وجہ سے بات کیا بھرے مجمع میں استغفار فرمایا. تو اس لیے دونوں میں فرق کرنا کہ کہاں یہ بات تعلی اور بڑائی کے طور پر کہی جا رہی ہے, کہاں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہی جا رہی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. لہذا اگر کبھی اپنی کوئی اچھائی محسوس ہو اپنے کسی, تو اللہ اس کو اس عنوان سے کہے کہ بھئی میرا تو کچھ کمال نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی, تو اس میں کچھ حرج نہیں. لیکن ویسے ہی اپنی بڑائیاں بگاڑنا یہ تو بدترین عادت ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا رحمان الرحیم اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارا رخ اپنے دین کی طرف پھینک دیجیے یا اللہ ہمارا ہمارے ہمارے اعمال کا، ہمارے افکار کا، ہماری سوچوں کا ایسا رخ اپنے طرف پھینک دیجیے، اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دیجیے، ہر طرح کے سر سے پھٹنے سے ماتھے تو سے منکرات سے ہماری مدد فرمائیے یا اللہ، تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا
گھر بیٹھے آسانی سے مطالعہ حاصل کیا جا سکتا ہے.